أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان عرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد مصطفى محمد الصلاه والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واصحابه المنتجبين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي صلوات الله نبی کریم نے اپنی معروف ترین حدیث میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں اور میری عطرت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ان دونوں سے تمسک اختیار کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی بھی بچھڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہدایت بشر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس نے صحف نازل کیے، صحیفے نازل کیے۔ صحف آدم کا تذکرہ ملتا ہے، صحف نوح کا ذکر ملتا ہے، صحف ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، جناب موسیٰ کے لیے تو پوری کتاب کا تذکرہ ملتا ہے کہ موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی۔ تو کتاب کے ساتھ ہمیشہ سیرت جڑی ہوئی رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب بھیج دی گئی ہو اور نبی نہ ہو، یا نبی بھیجا گیا ہو لیکن امت کے لیے کوئی صحیفہ نازل نہ کیا گیا ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور یہی سنت جو ہے وہ بعض پیغمبر بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ اب یہ کہ رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ امامت ہے، آپ کے پاس جو تیسرا منصب امامت تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ تو ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سارے ائمہ الگ الگ ہوں دور میں آنے کے باوجود بھی ایک سیرت کا تسلسل رکھتے ہیں۔ ائمہ ہونے کے باوجود بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی امام ہے، اور جس کا زمانہ جو ہے وہ طولانی ہوتا جا رہا ہے۔ تو الگ الگ دور میں آنے کے باوجود بھی سیرتوں میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، کسی امام کا کسی امام سے اختلاف نہیں ملے گا۔ یہی تو حقانیت امام کی دلیل ہے، ائمہ علیہ السلام کی حقانیت کی جو دلیل پیش کی جاتی ہے، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل جو بالکل واضح اور سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا خنجر دوسرے خلیفہ کے گردن پر تو نظر آیا، لیکن کسی امام کا خنجر کسی امام کے گلے پہ تو نظر نہیں آیا. ہر بادشاہ اپنے بعد آنے والے بادشاہ کا اور آنے والے بادشاہ نے اپنے پہلے والے بادشاہ کے خلاف تحریک چلائی، ہے نا، بیٹے نے باپ کے خلاف، باپ نے بیٹے کے خلاف. تو یہ تاریخ ملوکیت میں یہ دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، لیکن تاریخ امامت میں یہ بات کبھی نہیں دیکھی گئی کہ کسی امام نے کسی امام کی مخالفت کی ہو. الگ الگ دور میں آنے کے باوجود بھی کسی امام کی سیرت کسی امام کے خلاف نہیں جاتی ہے. مخالف ہونا تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی ان کی سیرت قرآن مجید سے نہیں ہٹتی ہے. قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن تو 12 اماموں کے دور میں ایک ہی قرآن ہے نا، لیکن اس ایک قرآن کے مقابلے میں اتنی سیرتیں پیش کی گئی اور کوئی سیرت بھی قرآن سے نہیں ٹکرائی. جب کسی بھی سیرت کا قرآن سے نہ ٹکرانا، نہ صرف کردار کا نہ ٹکرانا، فعل کا نہیں ٹکرانا، بلکہ قول کا بھی نہیں ٹکرانا، کتنے اقوال ان سے صادر نہیں ہوئے ہوں گے. انہیں امام محمد باقر سے کتنے اقوال صادر ہوئے، امام جعفر صادق سے کتنے اقوال صادر ہوئے، ہزارہ ہزار قول موجود ہیں، ان میں کا کوئی قول بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ قول قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے، کہ یہ قول یہ قرآن کی مطابقت نہیں رکھتا ہے. ایسا کسی بھی قول کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. تو نہ صرف امام باقر کے لیے بلکہ تمام ائمہ کے لیے یہ ہے کہ ان کے جتنے اقوال ہیں، یعنی 14 معصومین کے اقوال کسی بھی طرح سے قرآن مجید سے نہیں ٹکراتے ہیں، مقابلے میں نہیں آتے ہیں، خلاف میں نہیں جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ ہماری حدیث کو یہ سمجھنا ہو کہ ہم نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس سے قرآن سے جو ہے وہ آپ ملا کے دیکھ لیجئے. جس طرح سے قرآن کی آیتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں، لیکن کوئی آیت کسی آیت کے مقابلے میں نہیں آتی ہے، بلکہ بعض آیات کی ترجمانی کرتی ہیں، بعض آیات کی وضاحت کرتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے، مقابلے میں نہیں آتی ہے کوئی آیت. اسی طرح سے جیسے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی ضد میں نہیں ہیں، اسی طرح سے کسی امام کا قول کسی امام کی ضد میں نہیں ہے، اور تمام ائمہ کا قول قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تمام ائمہ علیہ السلام کی تائید کرتی ہے، ان کی زندگیوں کی تائید کرتی ہے، ان کے اعمال کی تائید کرتی ہے. پھر جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہے، بس اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، اس کو لکھا گیا ہے، یہ صفحے پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے کردار میں ڈھلا ہوا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اور یہ جو تصور دیا گیا ہے اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ الگ ہے، دو قرآن ہیں، شیعوں کا قرآن اور ہے، اہل سنت کا قرآن الگ ہے، یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ باتیں کہ کوئی سروپا نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے قرآن الگ ہے یا قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا قرآن میں سے کچھ سورے نکالے گئے ہیں یا بڑھا دیے گئے ہیں یا گھٹا دیے گئے ہیں، اس قسم کی کوئی بات، یہ تو سب سے بڑا اعجاز ہے اور یہ حقانیت اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہی تو وہ حقیقت ہے جو ہم سارے مسلمانوں کو جوڑی ہوئی ہے. جس طرح سے کعبہ دو نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے قرآن بھی دو نہیں ہے. تمام ملت اسلامیہ میں جتنے میں مسلک ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے ہاں، کسی بھی مسلک کے ہاں، کسی بھی مذہب کے ہاں، کہیں پر بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ قرآن ان کے ہاں الگ ہے، ان کے ہاں الگ ہے. مصر والوں کا قرآن الگ ہے، حجاز والوں کا قرآن الگ ہے نا، شرق والوں کا قرآن الگ ہے، غرب والوں کا قرآن الگ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مسلمانوں کے فلاں فرقے کے ہاں چند آیتیں کم والا قرآن دیکھا یا چند آیتیں زیادہ والا قرآن دیکھا، ایسا قرآن دیکھا کہ جس میں کچھ آیتیں زیادہ تھی کچھ آیتیں کم تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسے چھاپا مختلف جگہ سے جا سکتا ہے، کوئی مصر کے چاپ خانے میں چھپا ہے تو کوئی جو ہے وہ حجاز کے چاپ خانے میں چھپا ہے، لیکن سورہ حمد سے لے کر سورہ والناس تک نہ ترتیب بدلی ہے اور نہ ہی سوروں میں کمی زیادتی ہوئی ہے. وہی ایک قرآن جو آپ کو ہندوستان میں ملے گا وہی پاکستان میں ملے گا، وہی ایران میں ملے گا، وہی عراق میں ملے گا، وہی جرمن میں ملے گا، وہی سعودی میں ملے گا، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ملے گا، قرآن الگ نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں نے اتنا اس بارے پہ زور دیا، اتنا یقین سے کہا، بلکہ جو ہے داڑھی رکھنے والے مرشدوں نے کہا، کچھ جو ہے نا کٹ ملا لوگوں نے کہا، اتنا زیادہ عوام میں مشہور کیا گیا کہ بعض مسلمانوں کے فرقوں کے ہاں قرآن الگ ہے، ہمارے جیسا قرآن نہیں ہے، ان کا قرآن الگ ہے ہمارا الگ ہے. مثال کے طور پہ مشہور کیا گیا کہ بھائی شیعوں کے پاس 40 پاروں والا قرآن ہے، دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی بات تو کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے یا خود جا کے گھر میں گھر سے منگا کے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کسی شیعہ گھر پہ دستک ماریے اور کہیے قرآن نکالیے، قرآن چاہیے، گھر پہ کھٹکا ماریے اور وہاں سے قرآن لیجیے، یا کسی مسجد میں چلے جائیے، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیے، ہے نا، کہیں پر بھی چلے جائیے اور جا کے ان کی مسجد میں جائیے اور جا کے وہاں کا قرآن چیک کریے، بھائی کون سا قرآن یہاں رکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یا روایت دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اب بات آئے گی اگر روایت کی، تو روایت جیسے یہاں لکھی ہوئی ہے ویسے وہاں بھی بتائی جا سکتی ہے. تو کتنے ایسی اہل سنت کی کتابیں ہیں جہاں پر تحریف کی جو ہے روایات لکھی ہوئی ہیں، اور معمولی کتابوں میں، عام کتابوں میں نہیں بلکہ جو ہے محکم کتابوں میں، جس کا نام ہی اتخان ہے. مثال کے طور پر جلال الدین سیوطی کی، ہے نا، علامہ جلال الدین سیوطی کو کون نہیں مانتا، ایک جلیل القدر عالم ہے، نام ہی جلال الدین ہے. جلال الدین سیوطی کی کتاب الادخان میں خود روایت نقل ہے، اور وہ بھی ام المومنین سے نقل ہے کہ سورہ احزاب کی مثال کے طور پر موجودہ جو سورہ احزاب ہے اس کے دو برابر سورہ احزاب میں نے دیکھا، اور مختلف قسم کی جو ہے نا روایات ہے جس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ حجم قرآن اس سے زیادہ تھا، بہت سارے سورے جو ہے اضافی تھی، یعنی آیتیں اضافی تھی جو کم کر دی گئی. بعد میں جب صحیفہ عثمانی لکھ کے آیا تو کہا کہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں میں نے کم دیکھی. تو یہ حضرت عثمان کی جب مخالفت کرتی تھی ام المومنین، اس وقت اس قسم کی باتیں ان سے صادر ہوئی. لیکن آج کیا مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا ہے جس کے پاس الگ قرآن ہو؟ قرآن یہی قرآن ہے، کسی دور میں چھاپا گیا الگ بات ہے. حتی ترتیب بھی جو مرتب ہے قرآن، وہ ترتیب بھی حضور کی دی ہوئی ترتیب. کوئی سورہ کوئی تصنیف کر سکتا ہے؟ کوئی سورہ تصنیف کر سکتا ہے؟ آیتوں کو جوڑ کے کوئی سورہ بنا سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ سورہ بنا سکے؟ اصلا ممکن نہیں ہے. سورہ حمد تھا یا نہیں تھا؟ لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ سورہ حمد کی تلاوت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی حضور کے دور میں؟ سورہ بقرہ کے بارے میں روایت ملتی ہے یا نہیں ملتی کہ سورہ بقرہ کا ذکر ہوتا تھا یا نہیں، سورہ توبہ کا ذکر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کہ حضور کے دور میں یہ سورے مرتب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو سورے مرتب کرنا حضور نے کس کے ذمہ کیا تھا؟ خود حضور جو ہے مرتب کرتے تھے، کاتبان وہی تھے، لکھنے والے لوگ الگ تھے، حضور لکھاتے تھے، حضور نے ترتیب دیا ہے. اور اب اس میں جو ہے آپ لاکھ جراؤ بحث کرتے رہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بحث اصل میں یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو قرآن ہے کیا یہ قرآن الگ الگ ہے, کئی قرآن ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس, یا ایک ہی قرآن ہے؟ ایک ہی قرآن, ایک ہی ترتیب کے ساتھ ہے یا الگ الگ ترتیب کے ساتھ ہے؟ 30 پاروں والا ہے یا کہیں 40 پاروں والا بھی ہے؟ تو کیا کہیں 40 پارے والا نہیں ہے؟ جو بھی ہے وہ یہی ہے اور سب اسی کو مانتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے, یہ جو قرآن ہے اور اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, یہی قرآن ہے, اسی کے اوپر سب کا ایمان ہے, اسی کو سب مانتے ہیں, یہ جو بین دفعتین ہے یہی ہے جو جس کے بارے میں فضائل آئے ہیں, جس کے بارے میں جو ہے اس کو خدشہ دار مت کریے. یہ خدشہ دار ہو گیا تو کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں رہے گا. یہی تو حقانیت ہے, اسی سے تو دشمنان اسلام کو چھڑ ہے. یہ ہو, اب سوال یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کیوں اختلاف ہے؟ یہ جو حضور نے کہا تھا میں لکھ کے دے دوں گا, جب لکھ کر دے دیا جاتا تو کیا اس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ تو یہ تو لکھ کے دے دیا گیا ہے نا, اب کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ تو اختلاف جو ہوتا ہے انسان کے خوب سے باطنی کی وجہ سے ہوتا ہے. دلیلیں تو بالکل روشن ہیں, دلائل تو بالکل واضح ہیں, لکھ دیا گیا ہے کہ تمہارا ولی کون ہے, لکھ دیا گیا ہے کہ نام بھی آ گیا ہے مثال کے طور پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, لفظ اہل بیت آ گیا ہے. تو اب مرادی معنوں میں اختلاف کیا ہے نا, لفظ اہل بیت تو آ گیا ہے, اب میں نے اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہے, اقربا آ گیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, مبدت فی القربا کا ذکر لفظ قربا آ چکا ہے نا, سب موجود ہے. اگر فرض کیجئے لفظ علی بھی آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں یہ علی تھوڑی ہے وہ علی ہے, وہ کہتے کہ میرا نام آیا, وہ کہتے ہیں ہزار دعوے دار پیدا ہو جاتے اور سینکڑوں دعوے دار پیدا ہو جاتے کہ یہ وہ والے علی کے لیے ہے, یہ والے علی کے لیے نہیں. جب ماننا ہی کوئی نہیں چاہے تو دنیا کی کون سی طاقت منوا سکتی ہے یہ بتائیے, جو پہلے سے طے کر چکا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے اسے کیسے منوائیے گا, کیسے منوائیں گے اور کیسے وہ مانے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خود سورے میں اختلاف نہیں ہے, خود قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے کہ یہی قرآن ہے جو سب کے پاس ہیں. اور اب یہی مسئلہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کیوں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو, لیکن کون ہے جو قرآن مجید کو ماننے کے باوجود قرآن سے مسئلہ حل کروانا چاہتا ہوں؟ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں, اب یہ بات ختم ہو جائے کہ بھئی اتنا کہا گیا کہ الگ قرآن ہے, بعض لوگوں کو باور ہو گیا چنانچہ کہ ہاں ہو سکتا ہے ہمارا قرآن الگ ہی ہو, تو چنانچہ جو ہے وہ, اب یہ مشاہدات کی بات ہے اور جو ہے یہ بھی میں پیش کر دوں اور کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے, کہ ایک خاتون جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلی تھی ہمارے حج پر, اور بمبئی میں جو ہے نا ایک صاحب جو ہمارے ساتھ قافلے میں تھے وہ ہمارے بزرگ, انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہ گٹری پر قرآن باندھ کے لائی ہے. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ جو ہے وہ کیوں قرآن باندھ کے لے جا رہی ہو, تو قرآن تو وہاں بھی ملے گا سعودی میں, تو سعودی میں قرآن نہیں ہے کہ یہاں سے تم قرآن لے جا رہی ہو؟ سلوات پڑھے ماں تو اس خاتون نے کہا کہ وہاں کا قرآن تو الگ ہے نا, یہ ہم اپنا قرآن لے جا رہے ہیں, یہ ہمارا اپنا قرآن ہے. تو کہیں یہی قرآن ہے جو اپنا قرآن آپ کہہ رہی ہیں, یہی قرآن سعودی میں مل جائے گا؟ کہا ایسا, کیا ان کا قرآن ہمارا قرآن ایک ہی ہے؟ کہاں ایک ہی ہے. تو کہا ہم کو تو نہیں معلوم تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپنا قرآن الگ ہے، ان لوگوں کا قرآن الگ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے درمیان میں رابطہ نہ ہونا یہاں تک جو ہے مشکل کھڑا کر دیتا ہے کہ کچھ الزامات ان پہ ہم لگاتے ہیں، کچھ الزامات وہ ہم پہ لگاتے ہیں. کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس جو ہے الزامات کو جو ہے وہ کافور کریں، ان اختلافات کو جو ہے برطرف کریں، وہ مسئلہ سامنے سے پوچھ لیں. پوچھنے کی کسی نے جو ہے زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ جو ہے روز ملتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ الزام کس حد تک درست ہے، یہ جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کس حد تک درست ہے. بہت ساری باتیں مشہور کر رکھی ہیں لیکن لا اصل اللہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مشہور کر دیا گیا، اتنا مشہور کیا کہ خود سامنے والا مشکوک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے بھائی ہمارا قرآن الگ ہو. اتنا باور کروایا گیا کہ بھئی ان کا قرآن الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے. جس طریقے سے جو ہے یہ بتایا گیا بھئی مسجدیں الگ ہیں، یہ ان کی مسجد ہے. اب عام آدمی کیا سمجھے گا، عام مسلمان کو کیا سمجھایا جائے گا اور وہ کیسے سمجھے گا؟ اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد پہ تھوڑی لکھا جاتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ مسجد تھوڑی جو ہے وہ فرقوں میں بٹتی ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. جب آپ نے صیغہ پڑھ دیا مسجد کا کہ وقف کر دیا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو پھر اس پر عبداللہ کا قبضہ کہاں سے آ گیا؟ یہ گھر عبداللہ کا ہے یا اللہ کا ہے پہلے یہ طے کر لیا جائے. جب لکھ دیا گیا کہ مسجد کا مطلب اللہ کا گھر ہے، مسجد کا مطلب اللہ کا گھر ہے، اور جب اللہ کا گھر لکھ دیا گیا تو اس میں اس کے بعد یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے، یا یہ مسجد جو ہے شیعہ اثناشری کی ہے، یا یہ مسجد جو ہے اہل حدیث کی ہے. مسجدیں کسی کی نہیں ہوتی ہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اب جیسا مثال کے طور پر بابری مسجد کا جھگڑا کھڑا کیا گیا تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ جو ہے الہ آباد کے ہائی کورٹ میں کیوں چل، سنی کورٹ میں کیوں چل رہا ہے، یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تو شیعوں کو آنا چاہیے دعوے کے لیے. تو پھر شیعوں نے بتایا کہ بھائی مسجد ہو سکتا ہمارے کسی میر صاحب نے بنائی ہو، لیکن مسجد شیعہ سنی کی نہیں ہوتی، پڑھنے والے شیعہ اور سنی ہو سکتے ہیں لیکن مسجد شیعہ سنی کی نہیں ہوتی ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں پڑھنے والا سنی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بھی ہو سکتا ہے. صلوات اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سب کا ہے قرآن، اللہ کی کتاب ہے، کسی کی اس پہ اجارے داری تھوڑی ہے کہ یہ ہمارا قرآن ہے کہ تمہارا قرآن ہے. یہ قرآن تو سب کا ہے، یہ تو اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کی جو ہے میراث نہیں ہے، یہ کسی کا جو ہے اس کے اوپر تسلط نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا قرآن ہے تمہارا قرآن نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے. لیکن اتنا باور کروایا گیا اور اس یقین کے ساتھ باور کروایا گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیعہ مان ہی نہیں سکتے کہ یہی قرآن ان کا ہے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، یہ بھی سن لیجیے باتیں جو ہیں وہ سینے میں رکھ کے فائدہ کیا، کہ جو ہے اس آگے انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے دیجئے، کہتے تو سبھی ہیں کہ یہی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن لکھ کے دیجئے کہ یہی قرآن کو ہم مانتے ہیں. لکھ کر اپنا نام سائن کر کے اور اس پہ اسٹاپ لگا کے اس طرح سے آپ دیجئے تاکہ ہم دوسروں کو بتا بھی سکیں کہ یہی قرآن جو ہے یہ بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، لائیے کاغذ ابھی لکھ کے دیتے ہیں. تو ہم نے اٹھایا قلم اور لکھ دیا کہ بھئی یہی قرآن ہے، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لکھ بھی دیں گے. اور جب لکھ دیا اور جن لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کیسے لکھ دیا، اس لیے کہ وہ تو 40 پاروں والا مانتے ہیں، 30 پارے والے قرآن پر انہوں نے کیسے کہا کہ یہی قرآن کو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ بات سازشی طور کے اوپر دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا پروپیگنڈا عام کیا جائے تاکہ جو ہے بات علماء کی حد تک جو ہے کہ مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں نا کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن عوام کے اندر تو مشہور ہے، اس بات کو اتنا پھیلایا جائے کہ عوام کے ذہنوں میں بات راسخ ہو جائے اور کٹ ملا لوگوں سے اس کی تائید بھی کروا لی جائے. چنانچہ جو ہے پھر ہمیں اطلاع ملی کہ حیدرآباد کے ایک خطبے میں, جمعے کے خطبے میں کسی ایک کوٹ ملا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا 40 پاروں والا قرآن ہے. یہ لیجئے جناب, اس کی ویڈیو بن جاتی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ جاتی ہے دشمنان اسلام کے پاس کہ بھئی یہ حیدرآباد کا ویڈیو ہے, یہ حیدرآباد کا جو ہے امام ہے, یہ حیدرآباد کا جمعہ ہے, یہاں پر جمعے کے خطبے میں اور آپ ہی کا مولوی ہے, دیکھیے آپ ہی کی مسجد ہے, آپ ہی کی جماعت ہے, اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا 40 پاروں والا قرآن ہے, یہ قرآن پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تب اس سے کیا ہو جائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں ایک ہتھیار مل جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ شیعہ مزاج غدیر سے ہٹ گیا ہے, غدیری مزاج سے ہٹ گیا ہے. اب اس نے جو ہے وہ اس نے غدیری مزاج سے ہٹ گیا. اب شاید اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا کہ بھئی یہ غدیری مزاج کیا ہوتا ہے. غدیری مزاج واضح سی بات ہے, غدیری مزاج جو ہے ممبر پر غدیریوں کو دیکھنا چاہتا ہے, محراب پر غدیریوں کو دیکھنا چاہتا ہے. یعنی غدیری مزاج وہ ہوتا ہے کہ جو سقیفہ کے سے مختلف ہوتا ہے, سقیفہ سے مختلف ہوتا ہے. غدیری مزاج یہ کہتا ہے کہ قرآن حاکم ہو, حکومت قرآن کی ہو, ہم اس کے بیان کرنے والے ہوں. صفیفہ کہتا ہے کہ قرآن کو پس پشت ڈال دو, ہم اور ہماری حکومت قائم ہو. حکومت الہیہ کو جو مانتے ہیں انہیں غدیری کہا جاتا ہے, انسانوں کی جو حکومت کو مانتے ہیں ان کو صفیفہ ہی کہا جاتا ہے, انہیں صفیفہ ہی کہا جاتا ہے. کہ ایک صفیفہ ہی ذہنیت کہتی ہے کہ قرآن کو صاف کی زینت بنا دو, حکومت ہم کریں گے. یہاں تک تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ تو سنت میں تھا, یہ تو قرآن میں تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میری حکومت ہے, میرا حکم ہے, میں حاکم ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور غدیری حاکم جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ حکومت میری ہے, وہ کہتا حکومت اللہ کی ہے, قانون اللہ کا ہے, میں بیان کرنے والا ہوں, فیصلہ قرآن کرے گا, میں نہیں کروں گا. اب فیصلہ قرآن سے ہو تو پھر وہ مسلک غدیری ہے, جب فیصلہ قرآن سے نہ ہو, اپنی منمانی اور اپنی آرزو اور تمناؤں کے مطابق اور خواہشات نفس سے فیصلہ ہو تو وہ صفیفائی فیصلہ ہے. صفیفائی فیصلہ بدل سکتا ہے, قرآن کا فیصلہ نہیں بدل سکتا. تمام ائمہ سے جب بھی مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے قرآن سے مسئلہ بتایا. اب بتائیے کسی بھی امام نے کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ ہر حدیث کے بارے میں آپ کو ملے گا میں نے اپنے جد سے سنا ہے, میں نے جو ہے, حالانکہ حدیث ان کی ہے, کلام ان کا ہے, کہتے ہیں میں نے اسے رسول اللہ سے سنا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے, قرآن کے اس حکم کے مطابق ہے. ہم قرآن کے مقابلے میں حکم نہیں دے رہے ہیں, حکم میں قرآن کو بیان کر رہے ہیں. آپ کو جو فتویٰ دینا ہے اپنا نہیں پیش کرنا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا ہے, یعنی قرآن کے کلام کو پیش کرنا ہے جو آپ نے سمجھا ہے قرآن کی آیت سے. وہی تو ہے نا جو آپ نے, ورنہ قرآن کو چھوڑ کے آپ کوئی بیان دے ہی نہیں سکتے, کوئی حکم آپ صادر ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ اپنے سے آپ نہیں دے سکتے بغیر قرآن و حدیث کے. تو عزیزان گرامی, یہ جو چیز عام کی جا رہی ہے کہ تحریف ہوئی ہے ہماری کسی 1000 سال پہلے کی کتاب شیخ صدوق نے علیہ التقاضیہ میں جو لکھا ہے اس کو آپ جا کے پڑھیے کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی تحریف کو ہم قرآن میں نہیں مانتے. 1000 سال پہلے کے عالم نے جو کہا ہے وہی 1000 سال کے بعد والے عالم نے کہا ہے. موجودہ معاصرین میں سید خوئی کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے البیان, انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہی ترتیب, یہی قرآن بغیر کم و زیادتی کے ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, یہی قرآن, اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں. اور پھر کتنی آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو تحریف کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور کہتی ہیں تحریف قرآن میں ہوئی نہیں ہے, قرآن محرفہ نہیں ہے, قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. کسی بھی قسم کی کوئی تحریف قرآن مجید میں ہمارے کوئی بھی علماء قائل نہیں ہے. یعنی یہ 1000 سال کے تسلسل کے ساتھ, یعنی عصر غیبت سے لے کے اب تک کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنی اعتقادی کتابیں ہیں, شیخ صدوق سے لے کے قلینی سے لے کے خمینی تک جتنے بھی جو ہے علماء گزرے ہیں, جتنی بھی کتابیں گزری ہیں, آپ کہیں پر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تحریف ہوئی ہے. اب ایک آدھ کتاب اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ ایک سلسلے علماء کی کڑی نہیں ہے. کوئی بھی ایک آدمی کوئی بات لکھ سکتا ہے, اور وہ ایک مسلک کی بات نہیں ہے, دوسرے مسالک میں بھی ایسے ہوا ہے. کوئی بھی ایک آدمی کی کتاب میں تحریف کی حدیثیں روایتیں مل سکتی ہیں, لیکن یہ اجماعی حکم نہیں ہے. یہ جو ہے علماء کا بیان نہیں ہے. کسی نے بھی اس پر اعتقاد نہیں رکھا ہے, کبھی بھی کسی نے اس بات پہ اعتقاد نہیں پیدا کیا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. تحریف کا نظریہ پیش کر کے قرآن مجید کی جو حجیت ہے اس کے اوپر جو ہے حرف لایا جا رہا ہے. اگر اس کے اوپر حرف لایا جائے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ پھر ائمہ علیہ السلام کی سیرت جو مکتوب قرآن مجید وہ ختم ہو جائے گی. سیرت ائمہ ختم ہو جائے گی. سیرت ائمہ محفوظ ہے قرآن مجید میں, وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے اعتبار دین ختم ہو جائے گا, اعتبار شریعت ختم ہو جائے گا. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت, تو جس کی حفاظت اللہ کرے, جو شمع اللہ روشن کرے, اسے دنیا کی کون سی طاقت بجھا سکتی ہے؟ قرآن وہ نور ہے جسے اللہ نے روشن کیا ہے. فجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس نور, قرآن نور ہے, اور نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. قرآن اللہ کا روشن کیا ہوا نور ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس میں باطل کا شائبہ نہیں آ سکتا, کہیں سے بھی باطل اس میں رسوخ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ پہرے اہل بیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تمام اہل بیت نے اسی قرآن کی حفاظت کی ہے. یہی قرآن کی حفاظت جو ہے ائمہ اہل بیت کرتے رہے, یہ تمام اہل بیت محافظت کرتے رہے, اس قرآن کی حفاظت کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی پاک قرآن ہے, یہی قرآن وہ ہے جو طاہر قرآن ہے, جس میں باطل کا شائبہ تک اس قرآن میں نہیں, ایک لفظ تک غیر معصوم کا نہیں, ایک لفظ بھی مخلوق کا نہیں ہے. یہ کلام خالق ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں ایک لفظ بھی کسی کا نہ زیادہ ہے نہ ایک لفظ بھی کم. اگر ایک لفظ بھی زیادہ ہو جائے یا ایک لفظ بھی کم ہو جائے تو عظمت قرآن پہ حرف آ جائے گا. لہذا قرآن مجید میں کہیں پر بھی جو ہے, اور یہ مکمل کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, ہدایت کی مکمل کتاب ہے, اور یہ کتاب ہونے کی حیثیت سے کامل ترین کتاب ہے. کتاب ناقص نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کی ضرورت پڑے. جس طرح سے جو ہے 12 امام ہیں یہ کافی ہے, یعنی کوئی 13واں امام نہیں ہے کہ یہ ناقص ہوں کہ 14ویں امام کی ضرورت پڑے کہ 13ویں امام کی. امام ائمہ کے حساب سے یہ سلسلہ کامل ترین سلسلہ ہے. یہ کون ہے؟ قرآن مجید کی جو ہے مفسرین قرآن ہیں, یہ تبیین کرنے والے ہیں, یہ بیان کرنے والے ہیں. تو بیان کرنے والے ہیں, اور بیان کرنے والے 12 کافی ہیں. قرآن ہونے کے حساب سے کافی ہے. لیکن مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کافی ہے یعنی اہل بیت کی ضرورت نہیں, یا اہل بیت کافی ہے قرآن کی ضرورت نہیں. اہل بیت ہونے کے حساب سے کافی ہے, قرآن ہونے کے حساب سے کافی ہے. قرآن کو اہل بیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. قرآن ایک مدرسہ ہے, خود جو ہے خود اس میں مختلف ابواب ہیں, تمام ابواب کا مجموعہ ہے. جیسے جو ہے جیسے اکیڈمی ہوتی ہے، علمی نشستگاہ جو ہوتی ہے، اب اس سے پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ یہ لفظ اکادمیا جو ہے یہ افلاطون کا دیا ہوا لفظ ہے، یہ یونانی لفظ ہے جو لاطین میں استعمال ہونے لگا اور انگریزوں نے استعمال کرنا شروع کیا، تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی میں آ کے اکیڈمی بن گیا، اصل میں یہ اکادمیا ہے۔ یہ اکادمیا کیا ہوتا ہے؟ تو کہا یہ جو ہے اس سے پہلے تو کوئی مدرسے نہیں تھے، کوئی ریسرچ گاہ نہیں تھی، کہیں پر جو ہے نا کوئی لائب نہیں تھا کہ جہاں پر ریسرچ کی جاتی، جہاں پہ تحقیق کی جاتی، جہاں پر محققین جمع ہوتے، جہاں ریسرچ ہوتی ہے نا، جہاں پہ محققین بیٹھتے اور تحقیق ہوتی، ایسی کوئی جگہ علمی نہیں تھی، علمی کوئی جو ہے نشست کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو افلاطون نے جو ہے ایک مدرسہ کھولا، پہلا مدرسہ جو ہے وہ افلاطون نے کھولا، ورنہ اس سے پہلے حضرت سقراط ہو یا بقراط ہو یا جو ہے حکیم جالینوس ہو، یہ لوگ جو ہے جو تعلیم دیتے تھے وہ کھڑے کھڑے دے رہے ہیں، چلتے چلتے دے رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے دے رہے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہو گئے درس دے دیا، جہاں بیٹھ گئے درس دے دیا، چلتے پھرتے درس دے دیا، کوئی شکل نہیں تھی، یعنی مدرسہ استاد تو تھا، درس تو ہوتا تھا، لیکن درس بیٹھ کے نہیں ہوتا تھا، چلتے پھرتے درس ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ مشائین فلاسفہ میں سے ایک گروہ ہے مشائین، یعنی چلنے والے، چلتے چلتے درس دیتے تھے، اپنے شاگردوں کو لے کے چل رہے ہیں، باغ میں درس دے رہے ہیں، بیٹھ کے کہتے تھے کہ بیٹھ کے دیں گے تو کسی کا ذہن کدھر چلا جائے گا، کسی کا ذہن کدھر چلا جائے گا، بیٹھ کے درس کیسے ہوتا ہے، بیٹھ کے تو درس ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی بیٹھ کے درس نہیں ہو سکتا ہے، سب کو بٹھائیں گے تو اس کا ذہن کہیں اور بھاگے گا، اس کا ذہن کہیں اور بھاگے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے نا۔ اب مگر آج کے لوگ کہہ رہے ہیں چلتے چلتے کیسے، ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونا چاہیے۔ تو افلاطون نے ایک مدرسہ کھولا، ایک جگہ قائم کی، بیٹھ کے ریسرچ کیا جائے، بھائی بیٹھ کے ریسرچ تو ہو سکتی ہے، بیٹھ کے پڑھا کیسے جا سکتا ہے؟ تو بہرحال بیٹھ کے جو ہے ریسرچ ہوتی تھی اور چلتے چلتے پڑھایا جاتا تھا، لیکن بیٹھ کے ریسرچ کرنے کے لیے ریسرچ گاہ قائم کیا گیا اور اس پہ وہ اکادمیا بنے، اور اکادمیا کے صدر دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ریاضیات کو نہیں جانتا، جو یعنی جو میتھمیٹکس کے سے واقف نہیں ہے، جو دو دو چار نہیں جانتا، وہ شخص اندر داخل نہ ہو۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے، اکیڈمی میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو دو دو چار کو مانتا ہو، جو اس بات کو نہ مانتا ہو کہ دو دو چار ہوتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے دو دو پانچ بھی ہو، دو دو چھ بھی ہو، ایسا کوئی شخص جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک مدرسہ بنایا گیا، اسی اور اس مدرسے میں کلاسز قائم کی، کورس بنایا گیا، اساتذہ کو رکھا گیا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ کتابیں جو ہیں اللہ نے بھیجی ہیں، ساتھ میں معلم کو بھی بھیجا ہے، آدم بھی معلم ہے، نوح بھی معلم ہے، خلیل بھی معلم، مختلف دور میں مختلف کلاسیں اور اس میں مختلف مدرسین کو بھیجا گیا، سطح ذہن کو بڑھایا گیا۔ جب تک قوم کتاب کی حامل نہیں تھی، سلیٹ پہ لکھ کے آیا کرتا تھا۔ توریت کیسے لوح پہ نازل ہوئی، یعنی ابھی بچے اس لائق نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ میں کاپی دی جاتی، کاغذ دیا جاتا تو پھاڑ دیتے، جاہل تو تھے۔ قرآن جو ہے ابو جہلوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے آیا تھا نا، تو یہ ابو جہلوں کے ہاتھ میں اگر دے دیا جاتا تو وہ کاغذ کو پکڑ کے پھاڑ دیتے تھے۔ تو لہٰذا سلیٹ پہ، جیسے چھوٹے کے جی کے بچے ہیں، سلیٹ کے اوپر ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے، اسی طرح سے توریت نازل ہوئی تھی، لوح پہ لکھی ہوئی، یعنی سلیٹ پہ سلیٹ لکھ کے آتے تھے تاکہ کوئی مٹا نہ سکے۔ لیکن جب ذہن انسانی اس لائق ہو گیا کہ وہ کاغذ کو تھامنے کا متحمل ہو گیا، تب کہیں قرآن مجید نازل ہوئی۔ جب انسانی ذہن کو اس لائق بنا دیا گیا، انسانی سماج کو اس لائق بنا دیا کہ یہ حامل کتاب بن سکے، تب ان کے ہاتھ میں کتاب دی گئی۔ تو اب کتاب تو نہ مٹا سکے، لیکن اتنے شاطر ہو گئے کہ اس کی جو ہے اس کے معنی میں تحریف کرنے لگے، اس کے مطالب کو بدلنے لگے، اس کے مفاہیم کو بدلنے لگے، اس کے معنی میں جو ہے پیش و خم نکالنے لگے، اس میں زیر و بم نکالنے لگے، اور اس میں جو ہے ہزاروں مجغافیاں اور ہزاروں تحلیلیں اور ہزاروں جو ہے فکری گھوڑے دوڑائے گئے اور جو ہے اپنے اپنے حساب سے جو ہے قرآن مجید کی تفسیریں لکھنے لگے اور ترجمے سامنے آئے، لیکن اصل قرآن تو نہیں بدلا جا سکا اور اصل قرآن نہیں بدلا جا سکا، کیونکہ اس پر اللہ نے اتنے مہرے لگا دیے ہیں، 12 مہرے لگا دیے ہیں اور 12 جو ہے وہ فصلیں قائم کر دی ہیں، فصیل لگا دی ہیں کہ کوئی جو ہے اس دیوار کو اچک کے کوئی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تحفظ قرآن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا محکم اور اتنا بڑا انتظام کیا ہے. تو جس طرح سے قرآن ایک نصاب ہے، ایک مکمل نصاب ہے، دین کا ایک کورس ہے، اسی طرح سے کربلا ہے. کربلا ایک مدرسہ ہے، کربلا ہدایت کا ایک قرآن ہے، کربلا ایک قرآن ہے ہدایت کا، جس کے ایک معلم کا نام علی اکبر ہے، جس کے ایک معلم کا نام قاسم ہے. یا اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن خود، کربلا خود ایک کتاب ہے، تو جس کے ایک پارے کا نام علی اکبر ہے، ایک پارے کا نام علی اصغر ہے، ایک پارے کا نام عباس ہے، ایک پارے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک زندہ قرآن ہے، زندہ پارہ ہے، کہ جو کوئی صبر کا درس دے رہا ہے، کوئی استقامت کا درس دے رہا ہے، کوئی محبت کا درس دے رہا ہے، کوئی شہادت کا درس دے رہا ہے، کوئی ایثار و قربانی کا درس دے رہا ہے، کوئی ایمان کا درس دے رہا ہے، مختلف دروس ہیں جو قرآن مجید میں ملتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کربلا میں وہ تمام دروس جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان کو عملی شکل میں پہ، نصاب وہی ہے لیکن اسلوب بدلا ہوا ہے، بیان کا اسلوب بدلا ہوا ہے. وہی نصاب ہے، وہی صبر جو قرآن میں ہے وہی کربلا میں بھی ہے، لیکن اسلوب بیان بدلا ہوا ہے. وہی تلاوت قرآن ہو رہی ہے لیکن انداز اور اسلوب بدلا ہوا ہے، کہ سب تلاوت کرتے ہیں تر ہوٹوں سے، کربلا خشک ہوٹوں سے تلاوت قرآن کا نام ہے. وہی نماز ہے جو سب پڑھتے ہیں، لیکن کربلا میں گرم ریتی پہ نماز پڑھی گئی، گرم ریتی پہ سجدہ کیا گیا. سجدہ وہی ہے، نصاب نہیں بدلا ہے لیکن اسلوب بدلا ہوا ہے. اسلوب یہ ہے کہ گرم ریتی پہ سجدہ ہو رہا ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں سجدہ ہو رہا ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں صبر کا امتحان دیا جا رہا ہے، استقامت کا امتحان دیا جا رہا ہے، محبت کا درس دیا جا رہا ہے. قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن نوک نیزہ پہ قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، زخمی جسم کے ساتھ کہ خون رس رہا ہے اور ذکر خدا ہو رہا ہے، ایسے ذاکرین کم ملیں گے. ذکر کرنے والے بہت ہیں لیکن زخمی حالت میں تیر لگے ہوئے ہیں اور ذکر خدا ہو رہا ہے، سر سے پیر تک جسم تیروں میں چھنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ایسے قاریان قرآن کہاں ملیں گے جو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھیں؟ ایسے قاریان قرآن کہاں ملیں گے جو میدان جنگ میں قرآن پڑھ رہے ہوں، جہاں تلواروں کی چھاؤں میں سجدے ہو رہے ہیں؟ ایسی عبادت بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر کی عظمت کیا ہے، بتایا گیا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. آج آپ راحت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، جب اطمینان ہے تو آپ ذکر خدا نہیں کرنا چاہتے. آپ پانی پیے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، ذکر قرآن کرنا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتے. لیکن وہ کیسے تھے جو بھوک میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، پیاس میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ذکر خدا کے ساتھ، لاشیں دفن کر رہے تھے تو ذکر خدا کے ساتھ. ذکر خدا کرنے والے بہت ملیں گے لیکن لاشوں کے درمیان میں ذکر خدا کرنے والے کم ملیں گے. کربلا بتا رہی ہے کہ ذکر خدا کی عظمت کیا ہے، کربلا میں آئیں گے تو قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی. آپ کو ایسے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو نہیں معلوم قرآن کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ ذکر خدا کیا ہے, اور کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. یہ تو اس وقت معلوم ہوا جب سر نو کے نیزہ تھا بلند ہوا, تب معلوم ہوا نا کہ قرآن کیا ہے. لیکن آج نام حسین لینے والے قرآن سے دور ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن سے دور ہوئے تو کیا ہوا, حسین سے تو نزدیک ہے, لیکن کس حسین سے نزدیک ہو تم, کون سے حسین سے؟ ایک حسین قرآنی حسین ہے جو قرآن نے دیا ہے حسین, ایک وہ حسین ہے جو شعرا کا دیا ہوا حسین ہے, جو تخیلات والا حسین ہے, جو ذاکر کے تخیل نے حسین بنایا ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حسین یہ ہے, میں نے جو حسین کو سمجھا وہ یہ ہے, میں نے اپنے ذہن سے جو حسین کو سمجھا یہ ہے, میں تو سوچتا ہوں کہ حسین ایسے ہی ہوں گے. تو آپ کے سوچے ہوئے حسین کو پورا شہر مان رہا ہے, لیکن قرآن کے بتائے ہوئے حسین کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کا حسین کون ہے؟ قرآن والا حسین کہاں ہے؟ قرآن والے حسین کو بتائیے, جس حسین کو قرآن نے دیا ہے کہ قرآن حسین ایسے ہیں, حسین ایسے ہیں, یہ قرآن بتا رہا ہے. تو قرآن سے پوچھو نا حسین کیسے ہیں. معرفت حسین چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ذاکر سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے ذاکر سے پوچھئے, مگر کون سے ذاکر؟ ذاکر بنتا کیسے ہے؟ بغیر ذکر کیے ہوئے ذاکر بن سکتا ہے کوئی؟ اور ذکر جو ہے, ذکر خفی ہو کہ ذکر جلی ہو, شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, اللہ کے نام سے ذکر شروع ہوتا ہے. جو ذکر خدا نہ کرے وہ ذاکر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ حسین کو کیسے مان سکتا ہے؟ جس کو خدا نہ ملے اسے حسین کیسے مل سکتے ہیں؟ اور جسے خدا مل گیا اسے تو سب کچھ مل گیا. یہ تو امام حسین بتا رہے ہیں نا, یہ تو حسین ابن علی بتا رہے ہیں کہ مادا وجد من فقد, پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھ کو کھو دیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا؟ مادا فقد من وجد, اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے, جس نے تجھے پا لیا ہے. حسین کے در پہ آئیں گے تو خدا ملے گا. حسین کے پاس آئیں, تفسیر قرآن جاننا ہے تو حسین کے پاس آئیں, خدا چاہیے تو حسین کے پاس آئیں. اور حسین کے پاس کیا ملے گا؟ وہی جو قرآن کے پاس ملتا ہے. لوگ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ قرآن سے ہمیں اہل بیت ملے, قرآن سے خدا ملے, قرآن سے رسول ملے, قرآن سے کتاب اللہ ملے, قرآن سے کعبۃ اللہ ملے, قرآن سے ذکر خدا ملے, اس لیے قرآن پڑھتے ہیں نا. معرفت حسین کیسے حاصل ہوگی آپ بتائیے؟ حسین اور قرآن یہ عنوان ہے نا, تو امام حسین کی معرفت کا منبع کہاں ہے, یعنی کیسے تعارف ہو حسین ابن علی کا, یہ تو بتائیں. امام حسین کی معرفت کیسے حاصل ہو, کون سمجھائے کہ حسین کیا ہے, کون بتائے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حسین صبر کا نام ہے, لیکن صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں تو قرآن بتائے گا. حسین کیسے ہیں وہ قرآن بتائے گا, کیسے حسین نے صبر کیا یہ قرآن بتائے گا, کیسے حسین نے اللہ کی راہ میں قربانی دی یہ قرآن بتائے گا, کیسے اللہ کی راہ میں امام حسین نے زکات دی ہے یہ قرآن بتائے گا. یہ قرآن بتائے گا کہ اللہ کی راہ میں اموال دینے والے کیسے ہوتے ہیں, جان کا نذرانہ دینے والے کیسے ہوتے ہیں, یہ تو قرآن بتائے گا. تو امام حسین کی معرفت آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. تو پھر یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ معرفت حسین کا مہینہ ہے. معرفت حسین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. تو جتنا قرآن اس مہینے میں پڑھنا چاہیے, اور جو لطف اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ہے وہ کس مہینے میں پڑھنے کا ہے یہ بتائیے. جس مہینے میں آپ قرآن جو ہے وہ خشک ہوٹوں سے سن رہے ہیں, اس سے بہتر کوئی وقت ہے قرآن کو سننے کا, اور اس سے بہتر کوئی وقت ہے قرآن کو سمجھنے کا؟
इससे बेहतर तो अगर बच्चे कुरान से दूर हो जाएंगे तो फिर हुसैन से नजदीक कैसे होंगे? तो हुसैन से बच्चों को दूर करने के लिए कुरान से दूर किया जा रहा है। ये कुरान नहीं ली जा रही है नस्ल जदीद से, बल्कि हुसैन ले रहे हैं आपके हाथ से। अगर कुरान चली जाएगी तो फिर ये नहीं मालूम होगा कि हुसैन ने जिहाद कैसे किया, कैसे नहीं पता चलेगा कि हुसैन ने सब्र कैसे किया। ये तो मालूम है कि हुसैन ने सब्र किया, कैसे सब्र किया। और अगर कुरान पढ़ लेंगे तो कुरान में लिखा हुआ है सब्र करो, कैसे सब्र करते हैं अमली मैदान में, ये हुसैन बताएंगे। हुसैन बताएंगे कि जिहाद ऐसे किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है लेकिन अमली शक्ल में कैसे किया जाता है ये हुसैन बताएं, या आपका हुसैन बताएं। कुरान से दूर हो जाएंगे तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपनी औलाद को इमाम हुसैन से नजदीक करें तो मिंबरों पे कुरान खोलिए, मिंबरों पे कुरान खोलिए, कुरान की तिलावत। हर मजलिस में कुरान की तिलावत जरूरी है, हर मजलिस का आगाज कुरान मजीद से होना जरूरी है, ताकि लोग सूरे सुनते सुनते याद हो जाए, उनको हिफ्ज हो जाए, ऐसा चलन हो जो कुरानी चलन हो। इस तरह से कुरान की जबान में अहले बैत गुफ्तगू किया करते थे कि घर की कनीजें भी कुरान की जबान में बोलना शुरू कर देती थी। घर की कनीज फिजा आती है तो कुरान के लहजे में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इस घराने के बच्चों ने कुरान में गुफ्तगू की है, और आज भी जब मकतबे अहले बैत के बच्चे कुरान से मानूस होते हैं तो कुरान मजीद में गुफ्तगू करने लगते हैं। हाफिजाने कुरान आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कुरान में गुफ्तगू करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। और ये मकतबे अहले बैत ही में ऐसे बच्चे पैदा हुए। चुनांचे आपने नहीं देखा कि मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो 7 साल का बच्चा जो हाफिज कुल कुरान था, जब ये सऊदी अरब में गया और सऊदी किंग के सामने, मलिक के सामने, एक बादशाह जो जलालतुल कद्र समझा जाता है, जलीलुल कद्र समझा जाता है, उसकी हैबत से लोग बोलना उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो बच्चा जाके कुरान पढ़ता है, और कुरान पढ़ने के बाद जब मलिक ये कहता है, बादशाह ये कहता है कि बेटे तुम क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, क्या चाहिए, तो कहा कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। उसने मलिक के सामने ये आयत पढ़ के कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐ रसूल कह दीजिए इनसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि अहले बैत से मोहब्बत किया। सलावात पढ़े मोहम्मद, ये है कुरान के लहजे में गुफ्तगू उसे कहते हैं, कुरान की जबान में गुफ्तगू उसे कहते हैं। इस घराने का बच्चा कुरान की जबान में बोलता है तो कुरान चलन बन गया, कुरान तहजीब बन गई, कुरान माशरे में आ गया, कुरान तहजीब में ढल गया। अब ये नहीं कि कुरान की आयतें ढूंढिए कि कहाँ पे लिखी हुई है, किस आयत में लिखी हुई है, किस बारे में लिखी हुई है। ये शोबदाबाजी के लिए कुरान नहीं आया है, अपने जहन की, अपने हाफिजे की दलील पेश करने के लिए कुरान नहीं आया, करतब दिखाने के लिए कुरान नहीं आया। कुरान तो समाज और माशरे को सुधारने के लिए आया था, माशरे को बदलने के लिए कुरान आया था। लेकिन अफसोस, बादे रसूल आयते कुरानी को इस तरह से खुला दिया गया कि रसूल की आंख बंद हुई और एक शख्स ने आवाज बुलंद की कि रसूल नहीं मरे और रसूल का इंतकाल नहीं हुआ, रसूल जिंदा है। किसी को यह आयत नहीं मालूम थी कि इन लगा मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, कि ऐ रसूल आपको भी मौत आने वाली है और लोगों को भी मौत आने वाली है। जब ये आयत पढ़ के सुनाई गई तो मबहूत हो गए, कहा ये भी लिखा हुआ है कुरान में, मुझे नहीं मालूम था कि कुरान में ये आयत भी लिखी हुई है। खामोश हो गए, उसके बाद कहा हाँ इंतकाल हुआ है। यानी मतलब कुरान की आयतें भुला दी गई थी और कोशिश की जा रही थी कि कुरान को भुला दिया। क्यों? इसलिए कि कुरान को भुला दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, कुरान को जब भुला दिया जाएगा तो फिर जो है ना सीरत के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जो है कुरान मजीद में जो है तहरीफ की जा रही थी। तो कुरान मजीद को क्यों लोग पसे पूछ डालते हैं, इसलिए कि दीन के ऊपर अमल नहीं करना है। जब दीन पर अमल नहीं करना है तो कुरान की आयतों को भुला दो। تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا؟ اگر قرآن نہیں رہے گی تو ہر چیز کھوکھلی ہو جائے گی، ایمان کھوکھلا ہو جائے گا، شریعت کھوکھلی ہو جائے گی، آپ کی معلومات کھوکھلی ہو جائیں گی، آپ کا دین کھوکھلا ہو جائے گا. قرآن کی آیتیں ہی ہیں جو آپ کے ایمان کو پر کرتی ہیں عزیزان گرامی، یہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن مت چھوڑو، قرآن مت چھوڑو، کیونکہ قرآن چھوٹ جائے گا تو سیرت نبی بھی چلی جائے گی، قرآن چھوٹ جائے گا تو اہل بیت کی سیرت بھی چلی جائے گی، قرآن چلا جائے گا تو اہل بیت بھی آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اہل بیت کو لینا آپ کے ہاتھ سے ضروری نہیں ہے، قرآن لے لو اہل بیت خود بخود چلے جائیں گے. قرآن ہاتھ سے چھین لو پھر اہل بیت خود بخود چلے جائیں گے، پھر بنام اہل بیت لاکھوں قصے کہانیاں گڑھ لی جائیں گی، ہزاروں واقعات گڑھ لیے جائیں گے، لیکن قرآن کی آیتوں سے مدح نہیں بیان کی جائے گی، قرآنی آیات سے جو ہے سند نہیں بیان کی جائے گی، بلکہ اپنے منمانی قصے، اپنے منمانی کہانیاں، میں یہی سوچتا ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں، میں نے تو یہی سوچا ہے، میں نے تو یہی سمجھا ہے. یعنی ان کے سمجھے ہوئے حسین کو آپ مان رہے ہیں، قرآن کے حسین کو نہیں مان رہے ہیں. اللہ نے جو حسین بھیجا ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں، شاعر کے بتائے ہوئے حسین کو تم مان رہے ہو، ذاکر کے بتائے ہوئے حسین کو تم مان رہے ہو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حسین کو نہیں ماننا چاہتے، قرآن کے بتائے ہوئے حسین کو نہیں ماننا چاہتے. اگر قرآن کے بتائے ہوئے حسین کو مانیں گے تو قرآن سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے، رسول سے قریب ہوں گے، دین سے قریب ہوں گے اور شریعت سے قریب ہوں گے. اگر اللہ کے بتائے ہوئے حسین سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا حسین الگ ہو جائے گا، آپ کا حسین قرآن کا حسین نہیں رہے گا، آپ کا حسین شریعت والا حسین نہیں رہے گا، آپ کا حسین دین والا حسین نہیں رہے گا، آپ کا حسین سنت رسول والا حسین نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے خیالات کا بنایا ہوا حسین، آپ کے ذہنوں کا بنایا ہوا حسین، وہ آپ کا بنایا ہوا حسین ہوگا، اللہ کا بھیجا ہوا حسین نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے سب کے حسین الگ الگ ہیں، کیونکہ سب امام حسین کے بارے میں الگ الگ معرفت رکھتے ہیں. اگر قرآن کے حسین ہوتے تو ایک ہی حسین ہوتے، ایک ہی حسین ہوتے. اور قرآنی حسین کو اگر کوئی نہ مانتا اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کو نہیں مان رہا ہے، وہ قرآن کو نہیں مان رہا ہے. امام حسین سنت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، امام حسین سیرت رسول سے علیحدہ کوئی سیرت نہیں رکھتے ہیں. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حسین کو نہیں مانتے، حسین کی سنت نہیں مانتے، کون مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ سنت، اگر سنت حسین سنت رسول سے ہٹ کر کوئی علیحدہ شے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین کی سیرت کو نہیں مانتے، ہم حسین کو نہیں مانتے. کون سا مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم حسین کو نہیں مانتے، جبکہ وہ اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں سنت نبی کو مانتا ہوں. تو کیا حسین کی سیرت سیرت رسول سے ہٹ کر ہے؟ امام حسین کی سنت سنت رسول سے ہٹ کر ہے؟ اگر یہ سنت رسول کا تسلسل ہے تو پھر اس کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت رسول کو نہیں مان رہے ہیں، امام حسین کو نہیں مان رہے ہیں، یعنی آپ رسول اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. کیونکہ حسین صرف رسول کا نواسا نہیں ہے بلکہ دین رسول کا نگہبان ہے، بلکہ سیرت رسول کا تسلسل ہے. یہ حسین کربلا میں نہیں ہے بلکہ نبی کربلا میں ہے، نبی کربلا میں ہے. یہ حسین نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے تیرو اے تلوارو آؤ دین محمد کو، میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو میرا جسم حاضر ہے. یہ خود مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، خود مصطفیٰ، یہ قربانیاں خود محمد مصطفیٰ کی قربانیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی قربانیاں ہیں، یہ رسول قربان ہو رہے ہیں. یہ جو گلا کٹ رہا ہے یہ محمد، یہ حسین کا نہیں محمد کا گلا ہے، یہ گلا حسین کا نہیں محمد کا گلا ہے. یہ سینہ جس پر تیر لگ رہے ہیں یہ حسین کا سینہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا سینہ ہے. اس کے بعد بتائیے کون سا مسلمان ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، رسول اللہ پہ تیر چلے، یہ سن کے مسلمان خاموش بیٹھا رہے گا؟ یہ جان کر کے محمد کے گلے پہ خنجر چلا، مسلمان خاموش رہے گا؟ اور یہ جان کر کے محمد کے گود کے پالے قربان ہو گئے، مسلمان خاموش رہے گا؟ یہ جان کر کے خود محمد مصطفیٰ کی گود میں اولاد مصطفیٰ زوا ہوتے ہیں اور مسلمان سن کے خاموش رہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے کہ جان محمد سے تیر لگ گئے، اولاد مصطفیٰ کے گلے پہ خنجر چل گئے، نبی کی اولاد بھوکی رہ گئی، نبی کی اولاد پیاسی رہ گئی، نبی کے بچے پیاسے رہ گئے، نبی کی گود کے پیالے پیاسے رہ گئے، اس کے اوپر مسلمان نہیں روئے گا، اس کے اوپر مسلمان گریا نہیں کرے گا، اس کے اوپر مسلمان جو ہے آنسو نہیں بہائے گا۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک محمد کا بیٹا تھا 6 مہینے والا، کہ جس کو پانی کے پلانے کے لیے حسین لے گئے تھے سوالیات کے لیے، یہ کہا تھا کہ یہ محمد کے گھرانے کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، کوئی تم میں اولاد والا ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس جہمل بچے کو پلا دو؟ تو لشکر نسل ناٹا تھا، کسی نے بھی اولاد مصطفیٰ سے رحم نہیں کھایا، بلکہ سنسناتا ہوا تیر فرزند مصطفیٰ کے گلے پہ لگا، محمد کا کہ گھرانے کا چھوٹا سا بچہ باپ کے ہاتھوں میں نہر کر دیا گیا۔ کہ یہ سن کے مسلمانوں کے کلیجے نہیں دہلیں گے؟ ارے لشکر شام میں انقلاب آتا تھا، لیکن کہا نہیں، یہ باغی کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے، کسی نے اب چلے زینب یا بے آگے زینب کہہ رہی تھی ابن صاحب، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ علی یہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم، پروردگار ذکر قریب قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، امام اسد جلال اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوان و انشاء ایک مرتبہ سورہ حمد و تنمت و رسول و اخلاح شکرہ حاضرین کے مرحومین مرحومین مرحومین